اللہ آپ آگے تو میں یہ اشعار چن رہا ہوں ورنہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں. وہ ایک دفعہ وہ تھے نا عمران فیصل, وہ میزان کہتے تھے وہاں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے, حضرت والا کے اشعار پڑھ جاتے ہیں تو لوگ زور زور سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں. جب آپ کے اشعار پڑھ جاتے ہیں تو بالکل بت بن جاتے ہیں خاموش. یہاں بھی ایسے ہی ہے, ایسے اشعار پڑھتا ہوں تو سب گمسم معلوم ہوتے ہیں, اور کہیں سے یہ والے پڑھ لیے تو کہیں نہ کہیں سے کچھ میسج آتا ہے. یہ بہت عرصے سے دل میں تھا کہ یہ نذرانہ حمد ہے بحضور بارگاہ کبریا جل شانہ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے عاشق صادق رفیق و صدیق صدیق وقت قرن در زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مقدہ کے اشعار ہیں. نذرانہ حمد بحضور بارگاہ کبریا جل شانہ. شبِ اختر کو ان کے وصل کا کرو اس کو شبِ اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں, سحر کے نور روم جل تاروں بھری رات. شبِ اختر کو ان کے وصل
ہم کی یاد ہو شبیه اب در کون کے
سمجھ جو سو جانے رسوله النبی الکریم اما بعد. تصحیح المواعظ جس میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے 52 واعظ کا سہل ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں سے واعظ اتباع نفس کی برائی پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اتباع نفس کی برائی. ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے شب برات میں کئی طرح کی بدعتیں کر رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ حلوہ پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے متعلق طرح طرح کی روایتیں گھڑی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے پر ان کی فاتحہ دلائی تھی. یہ دونوں روایتیں بالکل عقل کے خلاف ہیں, کیونکہ یہ دونوں واقعے احد کی لڑائی میں ہوئے ہیں اور احد کی لڑائی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے اور شب برات شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے. تو یہ روایتیں عقل کے بھی خلاف ہوئیں اور ویسے بھی اصل کے خلاف ہیں, بے اصل ہیں. کسی معتبر کتاب میں ان کا پتہ نہیں. بعض کہتے ہیں کہ شب برات میں روحیں آتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ روحوں کا آنا دو طرح ثابت ہو سکتا ہے, یا تو ان کو آتے ہوئے دیکھا ہو یا قرآن و حدیث سے معلوم کیا ہو. سو ظاہر ہے کہ روحوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ہے نہیں, رہا قرآن و حدیث سو اس سے بھی کہیں ثابت نہیں. بلکہ قرآن شریف تو اس کے خلاف یہ ثابت ہوتا ہے بلکہ قرآن شریف سے تو اس کے خلاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ روحیں یہاں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے ان کے ایک پردہ ہے قیامت تک کے لیے. حاصل یہ ہے کہ روح اور اس جہان کے درمیان قیامت تک کے لیے ایک پردہ ہے جو اس طرف نہیں آنے دیتا. ہاں اگر کرامت کے طور پر بعض کو اجازت ہو جائے تو وہ اور بات ہے, جیسے شہیدوں کو اجازت ہوتی ہے تو یہ آنا بطور کرامت کے ہوگا, لیکن کرامت ہمیشہ ہوا نہیں کرتی, کبھی کبھی ہوا کرتی ہے. اور نہ وہ کوئی اختیاری بات ہے, جو اختیار ہوتا ہے اس کا نام تصرف ہے. جیسے اپنے اختیار سے کسی کو لوٹ پوٹ کر دینا, کسی کا مرض اتار دینا وغیرہ وغیرہ. اور کرامت کا ظاہر ہونا اپنے اختیار میں نہیں, کیونکہ اس کی اصلیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کی عزت ظاہر کرنے کے لیے عادت کے خلاف کوئی کام کروا دیں. سو ظاہر ہے کہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں. اسی لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کو اپنی کرامت کی خود خبر نہیں ہوتی. چنانچہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی نے بادشاہ کے پاس ان کی شکایت کر دی. بادشاہ نے ان کو بلایا اور سوال جواب شروع کیے. بادشاہ جو سوال کرتا تھا وہ بزرگ بھی دلیری سے وہی سوال الٹ کر اس سے کرتے تھے, یہاں تک کہ آخر میں بادشاہ نے کہا کوئی ہے؟ ان بزرگ نے بھی فرمایا کوئی ہے. اسی وقت ایک شیر غراتا ہوا ایک کونے سے ظاہر ہوا. بادشاہ اور سب لوگ بھاگے, سب کے ساتھ یہ بزرگ بھی بھاگے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا کو ڈال دو اور وہ ڈالنے سے اژدہا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ڈر گئے. اگر اپنے اختیار کا کام ہوتا تو تم خوف نہ کرتے. غرض کی کرامت اختیاری نہیں ہوتی اور نہ اس کو ہمیشگی ہوتی ہے، اور تصرف جو اختیاری ہے وہ روحوں کے لیے کسی دلیل سے ثابت نہیں، اور بلا دلیل کے کوئی عقیدہ رکھنا جائز نہیں۔ بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس رات میں مردوں کو ثواب نہ بخشے تو روحیں کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ خوب یاد رکھنا، مردے کو ثواب بخشنا یہ نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، اور نفل کے چھوڑنے پر برا کہنا یا بد دعا کرنا گناہ ہے۔ اس عقیدے سے ثابت ہوتا ہے کہ مردہ بھی گناہ کرتا ہے، حالانکہ مرنے کے بعد انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ غرض یہ سب باتیں بے اصل ہیں۔ شب برات میں صرف تین باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ اول یہ کہ اس رات میں قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا کریں اور ان کو پڑھ کر بخشیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہ جانا چاہیے بلکہ اپنے اپنے طور پر جائیں، ویسے اتفاقیہ طور پر ساتھ ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے، باقی خود اکٹھا ہو کر جانے کا انتظام نہ کریں۔ اور حدیث شریف میں تو اس رات کے متعلق صرف اسی قدر آیا ہے، مال کی خیرات کا ثواب بخشنا نہیں آیا، لیکن چونکہ دعا کرنے اور قرآن شریف پڑھ کر بخشنے سے مردے کو ثواب پہنچانا مقصود ہے اور وہ مالی خیرات سے بھی حاصل ہوتا ہے، اس لیے اگر کچھ کھانا پکا کر مردے کو ثواب بخشیں اور اس میں حلوے وغیرہ کی قید نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ 15ویں رات کو عبادت کریں۔ اس میں ایسا ہے کہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ اس کو رسم بنا لیا گیا ہے اور ضروری سمجھ لیا گیا ہے، نہ نفل کی پرواہ، نہ مستحب اور نفل مستحبات کو اور نوافل کو ایسا درجہ دے دینا جیسے فرض ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے بعضی ایسی باتیں جو کہ جائز بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ لوگ اس کو رسم بنا چکے ہیں، بدعت کے طور پر وہ رائج ہو گئی ہے، اور اس مستحب کام کو یا نفل کام کو یا سنت کام کو فرض کا درجہ دے دیا جائے تو ایسے میں اس کا ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس عمل کا۔ اس لیے جو احکام اس میں لکھے ہوئے ہیں، جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے آج کے زمانے کے حساب سے، اس کو علماء سے پوچھ کر کریں کہ کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ اس میں حضرت نے فرما دیا ہے کہ یہ کام سب مستحبات اور نوافل کے ہیں، وہ فرائض اور واجب نہیں ہیں، کوئی اگر ایسا کام نہ کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو فرض کا درجہ دینا، اس کو ضروری سمجھنا اور اس کے نہ کرنے سے گناہ کا گمان کرنا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ فرمایا کہ دوسرے یہ کہ 15ویں رات کو عبادت کریں، تیسرے یہ کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور یہ سب باتیں نفل ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، واجب یا فرض نہیں، اور باقی سب خرافات ہیں۔ جس وقت یہ رسمیں نکالی گئی تھیں شاید ان میں اس وقت کوئی مصلحت ہو، لیکن چونکہ اب ان کو ضروری سمجھنے لگے ہیں اور عقیدہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اگر کوئی مصلحت بھی ہو تب بھی عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کا اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ شرع کا فائدہ ہے کہ غیر ضروری کاموں سے اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کے دور کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور مصلحت کا کچھ اعتبار نہیں کرتے، اس لیے اب رسموں کا چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اور اگر وہ بزرگ اس وقت زندہ ہوتے جنہوں نے ان رسموں کو جاری کیا ہے اور لوگوں کے عقیدے کو دیکھتے تو وہ خود بھی ان کو منع کرتے۔ دیکھیے جو عادتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت کسی مصلحت سے تھیں اور دین کی ضروری باتوں میں سے نہ تھیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے منع فرمایا، جیسا عورتوں کا مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر عورتیں مسجدوں میں جماعت میں آ کر شریک ہوتی تھیں اور اس وقت کوئی فتنہ و فساد نہ تھا، پھر بعد میں صحابہ کے زمانے میں جب فتنہ و فساد کا خوف ہوا تو عورتوں کو اس سے روک دیا گیا۔ سو ہم بھی پہلے بزرگوں کی ان رسموں کو اگر روک دیں تو کیا حرج ہے؟ عالموں کا یہی کام ہے کہ زمانے کے رنگ اور ہوا کو دیکھتے ہیں، زمانے کے بدلنے سے اس قسم کے احکام جو کسی مصلحت کی وجہ سے جاری ہوئے ہوں بدلتے رہتے ہیں، نہ کہ تمام احکام۔ دیکھو بقراط حکیم کے مطب کے نسخے، اگر کوئی حکیم آج کل برتے تو ہرگز نفع نہ ہوگا بلکہ اور نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔ تجربے کار حکیم ہر مریض کے لیے وہ نسخہ لکھتا ہے جو اس کے مزاج اور اس وقت کی آب و ہوا کے موافق ہو، مگر حکمت کے قاعدے اب بھی وہی ہیں پہلے جو حکیموں نے جمع کر دیے ہیں۔ حاصل یہ کہ حلوہ اور آتش بازی وغیرہ سب خرافات اور گناہ کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ مسور کی دال کو بھی ضروری کر رکھا ہے، اس روز مسور کی دال بھی ضروری پکتی ہے، معلوم نہیں حلوہ اور مسور کی دال کا کیا جوڑ ہے۔ شب برد کے متعلق ایک اعتقاد بعض لوگوں کا یہ ہے کہ جو مردہ اس سال مرتا ہے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، جب تک اس کو شب برد سے ایک روز پہلے حلوہ دے کر مردوں میں شامل نہ کیا جائے. اس کا نام عرفہ رکھا ہے. یہ سارے عقیدے مسجدوں کے ملانوں کے پھیلائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسی ایسی باتیں نکالی ہیں جس میں آمدنی ہو. ان ملانوں کی حرص اس قدر ہوتی ہے کہ ان کو جائز ناجائز کی تمیز کچھ بھی نہیں ہوتی. ان کی بدنیتی اور حرص پر ایک حکایت یاد آئی. ایک بھانڈ نے دوسرے سے پوچھا, سب سے بہتر فرقہ کون ہے اور سب سے بدتر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سب سے بہتر فرقہ تو ہمارا ہے, ہمیشہ خوشی ہی مناتے ہیں کہ خدا کرے کسی کے یہاں شادی ہو اور ہماری پوچھ ہو, اور سب سے بدتر فرقہ مسجد کے ملانوں کا ہے کہ ہمیشہ غمی مناتے ہیں کہ کوئی مرے تو ہم کو ملے. واقعی اس فرقے کی یہی حالت ہے. اگر موٹا سا آدمی بیمار ہوتا ہے اور ملانوں سے کہا جائے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, تو ہرگز دل سے دعا نہ کریں گے بلکہ دل سے چاہیں گے کہ یہ مرے تو اچھا ہے تاکہ ہماری مونچھیں تر ہوں. حضرت والا رحم اللہ کے بیان میں بھی ایک ایسا قصہ سنا تھا کہ ایک تھانے دار کی ماں مر گئی, تو اس نے مدرسے والوں کے لیے کھانا بھیجا, تو کھانا بہت بڑھیا تھا, عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا بھیجا. کھانا کھا رہے تھے طلبا, تو اس دوران ان طلبا میں سے کسی نے کہا کہ خدا کرے کہ اور بھی کسی کی ماں مر جائے, روزانہ کوئی ایسا کھانا ملتا ہے. تو وہ بہت ناراض ہوا اور جا کے حضرت سے شکایت کی کہ دیکھیں یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اچھا ہوا اس کی ماں مر گئی تو یہ ہم کو یہ ملا ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی اس میں قصور ان طلبا کا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ جب کوئی مرتا ہے تو آپ کھانا کھلاتے ہیں, اور کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے شادی ہوتی ہے تو آپ ان کو پوچھتے بھی نہیں, تو اس لیے پھر یہ کیا دعا کریں گے. اگر آپ اچھے مواقع پر بھی ان کو یاد رکھا کریں تو یہ آپ کی خوشی کے لیے دعا کریں گے. یہ شب برد کا حلوہ اور محرم کا کھچڑا سب انہی کھاؤ بھائیوں کا تراشا ہوا معلوم ہوتا ہے. اسی لیے ثواب بخشنے میں ایسی پخیں لگائی ہیں کہ سوائے ان کے کسی کو دے ہی نہیں سکتے. جیسے کھانا پانی سامنے رکھ کر پانچ آیت وغیرہ پڑھنا کہ عوام تو پڑھنا ہی نہیں جانتے, مجبور ہو کر انہی کو بلائیں گے تو حصہ بھی ضرور ملے گا. اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں بدعت سے منع کرنے میں لوگوں کو وحشت ہو اور ناخوش ہوں تو ایسے موقع پر یوں کہنا چاہیے کہ تم سب کچھ کرو مگر ان ملانوں کو کچھ مت دو, بلکہ ان سے محض اللہ کے واسطے مفت فاتحہ دلایا کرو. پھر دیکھنا یہی لوگ بدعت کو منع کرنے لگیں گے, کیونکہ ملنا ملانا تو کچھ رہے گا نہیں, اور فاتحہ کے لیے جگہ جگہ گھسیٹے جائیں گے تو بدعتیں خود چھوٹ جائیں گی. دوسری قسم نفسانی خواہش کی یہ ہے کہ کوئی کام کسی بری غرض کے لیے کیا جائے, جیسے کوئی کام مال کی یا عزت اور مرتبے کی غرض سے کیا جائے, جیسا اوپر تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں, بارش ہونا یا نہ ہونا, مفلس ہونا, مالدار ہونا وغیرہ وغیرہ, ان میں اپنی رائے کو دخل دینا. آج کل لوگ ان کاموں میں بھی اپنی نفسانی خواہش کے موافق رائے لگاتے ہیں, جیسے کہا کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی. ادب کی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں گناہوں کو بخشوائیں, یعنی بارش پر اعتراض کر اعتراضاً کہنا کہ بارش نہیں ہوئی, بارش ہونی چاہیے تھی. ادب کی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں گناہوں کو بخشوائیں, ان سے توبہ کریں تو یہ تو ہوتا نہیں, بلکہ رائے لگایا کرتے ہیں کہ صاحب اگر ساون اتر گیا تو اب کھیتی گئی. ان سے کوئی پوچھے کہ یہ مشورہ کس کو سناتے ہو, ہم کو سنانا ہو تو بیکار ہے, کوئی نفع ہی نہیں, اس لیے کہ ہمارے قبضے میں تو یہ بات ہے نہیں, اور خدا تعالیٰ کو بلا تمہارے کہے سب معلوم ہے, اس لیے ان کو سنانا مقصود نہیں. بس یہ تو اعتراض ہوا اور خدا تعالیٰ کو رائے دی کہ بارش ہونا چاہیے. یہ بڑی بے ادبی اور نہایت گستاخی ہے. خدا تعالیٰ جیسے حاکم ہیں, اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے سامنے بلا اجازت دعا کرنا بھی جائز نہ ہوتا. اعتراض کرنا اور رائے اور مشورہ دینا تو بڑی بات ہے. ان کی تو یہ شان ہے کہ وہ جو کام کریں اس کے سامنے کسی کو زبان ہلانے کی مجال نہیں. ہمارے حضرت نے سنایا کہ کسی بزرگ کے منہ سے ایک مرتبہ نکل گیا کہ کیا خوب موقع سے بارش ہوئی, بارش ہو رہی تھی, ان کے منہ سے نکل گیا کہ کیا خوب موقع سے بارش ہوئی, تو آسمان سے آواز آئی کہ او بے وقوف, کہ او بے ادب, کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش برسائی ہے؟ بہت توبہ کی, انہوں نے معافی مانگی. یہ بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. ہمارے حضرت نے ایک ادب یہ سکھایا, ہر چیز میں اصل میں جس کو فکر ہوتی ہے تو وہ ان باتوں کو سوچتا ہے, خدا تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی دھوپ ہوتی ہے تو یہ مت کہو کہ بہت تیز دھوپ ہے، بلکہ یوں کہو کہ خوب ہے، خوب تیز دھوپ ہے، خوبی کا لفظ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خوبی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بہت تیز کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں اعتراض چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ایسی گرمی نہیں ہونی چاہیے، بہت گرمی ہے، ایسے نہ کہو. یوں کہو کہ بھائی آج خوب گرمی ہے. بارش کہو تو کہو بھائی آج خوب بارش ہوئی، کہ اللہ کے کام میں خوبی کو، خوبی کا لفظ لا کر اس کو باادب بنانا چاہیے. خود فرماتے ہیں کہ اے رسول آپ فرما دیجئے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور تمام دنیا بھر والوں کو ہلاک کرنا چاہیں تو ایسا کون شخص ہے جس کو ان کے سامنے کچھ بھی اختیار ہو اور ان کو اس ارادے کے پورا کرنے سے روک سکے، اور آسمانوں اور زمین کی اور ان کی درمیانی چیزوں کی سلطنت خدا ہی کے لیے ہے. اور بعضے تو ایسے دلیر ہوتے ہیں کہ اور کوئی شخص جوان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر تو مرنے کی نہ تھی، کچھ دنوں اور زندہ رہتا تو اچھا تھا. دوسرے صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے میاں خدا کے سامنے کس کو مجال ہے کہ کچھ بولے. یہ بات ویسے تو سچی ہے، بے شک خدا کے سامنے کسی کو مجال نہیں، مگر ان جاہلوں کا مطلب تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا مرنا ہے تو بے موقع، لیکن توبہ توبہ، اگر خدا تعالیٰ بے موقع ہی کام کرے تو اس کے سامنے کون دم مار سکتا ہے. گویا ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کے ہاں بڑی بے انتظامی ہے، مصلحت پر نظر نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے یہ دن نہ تھے، اس کو موت دے دی. یاد رکھو یہ نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے. حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہی مصلحت ہے. ایک بزرگ ایک جنگل میں تنہائی اختیار کر کے بیٹھے تھے. ایک روز بارش ہوئی اور کہنے لگے سبحان اللہ آج کیا موقع پر بارش ہوئی ہے. غیب سے آواز آئی او بے ادب اور بے موقع کس روز ہوئی تھی. دیکھیے بزرگوں کو ایسی تعریف پر ڈانٹا جاتا ہے جس میں بے ادبی کا ذرہ برابر بھی شبہ ہو، مگر ہم لوگ رات دن کھلم کھلا بے ادبیاں کر رہے ہیں. غرض خدا تعالیٰ جیسے حاکم ہیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم کو دعا کی اجازت نہ ہوتی، مگر ہماری کمزوری کو دیکھ کر دعا کی اجازت دے دی. یہ انتہا درجے کی رحمت ہے. دنیا کے بادشاہوں سے بات چیت کرنے میں لوگ سینکڑوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں، اور دنیا کے محبوبوں سے دو بات کرنے کے لیے سب کچھ دے دیتے ہیں اور پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی. اور جو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اصلی محبوب ہیں، ان کے یہاں نہ فیس ہے اور نہ کسی زبان کی قید ہے، کہ عربی ہو یا اردو ہو، نہ وقت کی قید ہے. نزدیک دور اندھیرے اجالے، جس وقت چاہو ہم کلام ہو اور دعا کرو، اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی. پھر دنیا کے بادشاہ اور محبوب زیادہ بولنے سے ناخوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں کیوں جان کھائی، اور جو اصل حاکم اور محبوب ہیں وہ دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو دعا زیادہ کر کے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جو دعا زیادہ کرے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. بس دعا بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی میسر ہوتی ہے. تیسرے حاصل یہ کہ نفسانی خواہش کی پیروی تین قسم کی ہے. ایک تو بدعت ہے، دوسرے گناہوں کے کام، تیسرے خدا تعالیٰ کے کاموں میں رائے لگانا. اور ہر نفسانی خواہش میں یہ خاصیت ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے. جو نفسانی خواہش سب میں بڑے درجے کی ہے، یعنی کفر اور شرک، وہ تو اسلام ہی سے باہر کر دیتی ہے، اور جو ادنا درجے کی ہے وہ کمال کے درجے سے ہٹا دیتی ہے. یہ حکم آیت کا کہ نفسانی خواہش کی پیروی تم کو خدا کے راستے سے ہٹا دے گی، دونوں صورتوں کو شامل ہے، کیونکہ گمراہی کے بہت سے درجے ہیں، کوئی بڑے درجے کی ہے، کوئی چھوٹے درجے کی. اگر نفسانی خواہش بڑے درجے کی ہوگی تو گمراہی بھی ویسی ہی ہوگی، اور اگر نفسانی خواہش ادنا درجے کی ہوگی تو گمراہی بھی اسی کے موافق ہوگی. اب بات یہ رہ گئی کہ نفسانی خواہش کا علاج کیا ہے. سو اس کا علاج یہ ہے کہ جو بات حدیث و قرآن میں بتلائی گئی ہے اس میں تو حدیث و قرآن کی پیروی کرے، اور جو بات حدیث و قرآن میں نہیں بتلائی گئی اس میں ان حضرات کی پیروی کرے جنہوں نے اپنے کو خدائی راہ میں مٹا دیا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہش دبانے کی تدبیر اس سے بہتر کوئی نہیں کہ سائے کی طرح اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ رہو، اور اس راستے میں ان لوگوں کی نہایت ضرورت ہے. بس تنہا ہرگز نہ مٹ جاؤ، اور اس لیے تو نماز میں حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، تاکہ سب کے ساتھ مل کر تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی. اسی لیے خدا کے راستے میں تنہا نہ چلو، کسی کو ساتھ لے لو. جماعت کی نماز میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک کو دوسرے سے فیض پہنچے، دوسرے جماعت میں کوئی تو مقبول ہوگا، اس کی وجہ سے کیا عجب کہ سب کی نماز مقبول ہو جائے۔ بعض برکتیں ایسے شخص سے پہنچتی ہیں جس پر گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک شخص قزاقی کا پیشہ کیا کرتے تھے، حق تعالیٰ نے اس کو ہدایت فرمائی اور وہ ایک بزرگ سے بیعت ہو گئے اور ان کے مریدوں میں شامل ہو کر ذکر و شغل کرنے لگے۔ سب لوگ قزاقی کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے۔ ایک روز ایک شخص نے ان بزرگ کی ماں سب مریدوں کے دعوت کی، جب اس شخص کے مکان پر سب چلے تو سب کے اوپر ایک ابر نے سایہ کر لیا، سورج کی تیزی اور دھوپ سے بچ گئے۔ پیر سمجھے کہ یہ میری برکت ہے۔ ان کے ساتھ اور بھی بڑے خلیفہ اور مرید تھے، وہ اپنی اپنی کرامت سمجھے، اور جو شخص قزاقی کا پیشہ چھوڑ کر آیا تھا ان کو تو خیال تک بھی نہ تھا کہ یہ میری کرامت ہے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ میں وہی قزاق اور ہر طرح کا گناہ گار ہوں۔ جب وہاں سے دعوت کھا کر واپس ہوئے تو ابر پھر بھی موجود تھا۔ سب سے پہلے اسی شخص کا راستہ دوسروں سے جدا ہوا جو قزاقی چھوڑ کر آیا تھا، ان سے الگ ہو کر اپنے راستے پر ہوا تو اس وقت وہ ابر اس کے ساتھ چلا اور پیر صاحب مریدوں سمیت سب دھوپ میں رہ گئے۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ یہ ان کی برکت تھی۔ حق تعالیٰ کو ان کی عاجزی اور تواضع پسند آئی، اس کی وجہ سے یہ برکت ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب قولہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں، ہم تو لوگوں کو اس نیت سے مرید کر لیتے ہیں کہ اگر وہ مقبول ہوگا تو وہ ہم کو لے جائے گا، اور اگر ہم مقبول ہو گئے تو ہم ان کو لے جائیں گے۔ جو پیر سمجھدار ہیں وہ رات دن دیکھتے ہیں کہ مریدوں سے ان کو کیا کیا فیض حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان سے کہتے اس لیے نہیں کہ کہیں ان کا دماغ نہ بگڑ جائے اور اپنے کو کچھ سمجھنے لگیں۔ غرض یہ کہ جب چھوٹوں سے بھی فیض پہنچتے ہیں تو اپنے بڑوں سے بے پرواہی کرنے کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے نفسانی خواہش کی پیروی کا سب میں عمدہ علاج یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی پیروی اختیار کر لیں۔ خلاصہ یہ کہ شریعت کی پیروی، اللہ والوں کے پاس رہنا اور پیروی اختیار کرنا، اس سے نفسانی خواہش سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفسانی خواہشات سے مکمل نجات عطا فرمائے اور اپنے مشائخ کی قدر اور ان کی خوب صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور صورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان۔ سوتے وقت باہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے، پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے۔ بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی ربک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ خواب میں اگر کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف کو تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات میں سے واقعہ نمبر 13۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھا آنا آئے, اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھتا کیا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے. اور بحقی کی حدیث میں یہ روایت, بروایت ابو سعید, اور طبرانی کی حدیث میں بروایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے, اور سب اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چودھویں شب کا چاند باقی کواکب پر. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك, وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك واقض اجلنا في طاعتك واختم لنا بخير اعمالنا واجعل ثوابه الجنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم كلنا واجعلنا لك, اللهم كلنا واجعلنا لك, اللهم كلنا واجعلنا لك, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.